من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة توبة آيات نمبر 38 سے 52 تک. اس سے پہلے تھوڑا سا جو پچھلا ہمارا سبق ہے اور اس کے اندر مہینوں کی گنتی کے بارے میں آیا تھا. اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا. تو اتنا عشرہ شہرن جو ہے نا، بارہ جو مہینے ہیں، ان کے اسلامی مہینوں کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بارہ مہینے، بارہ اللہ کی طرف سے فگر مقرر، اور اس کے اوپر ہماری چونکہ عبادات، ہماری اور جتنی بھی گنتی ہے، چاہے وہ عدت ہے یا اور کوئی بھی گنتی کے ایام آتے ہیں، تو وہ اسی کے بیس پہ ہم گنتے ہیں، تو آپ کو یہ آنے چاہیے نام. آج کی جو آیات ہیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہی، یہ غزوہ تبوک کے زمانے میں نازل ہوئی تھی. غزوہ تبوک کے بارے میں ہم پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آیات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. غزوہ تبوک نام آپ نے سنا ہوگا. یہ جنگ اس زمانے کی سپر پاور روم، ان کے ساتھ جنگ کے لیے یہ مسلمان نکلے تھے تبوک میں. اس سے پہلے کیا ہوا تھا، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پہلے دیکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہاں تک پہنچے کیسے، تبوک تک آنے کی نوبت کیسے آئی. آپ نے جنگ موتا کا سنا ہوا نام؟ موتا، میم واؤ تا اور ہا، وہ والی جو جمعہ میں لکھتے ہیں نا آپ، جیسے جمعہ لفظ لکھتے ہیں اس طرح، موتا، جنگ موتا. پہلے یہ جنگ ہوئی تھی اور پھر آگے اسی سے آگے پھر تبوک تک پہنچے، کیونکہ یہ جنگ جو تھی وہ پہلی جنگ تھی، سمجھ لیں، ایک سپر پاور کے ساتھ. اس زمانے میں دو ہی سپر پاورز تھیں، ایک روم تھے اور ایک فارس. ایرانی اور رومی وہ تھے جو عیسائی تھے. تھوڑا سا پیچھے اگر چلیں ہم تو صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے 6 ہجری میں ہوا، اور جب صلح حدیبیہ ہو گئی، امن و امان ہو گیا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے مشرکین مکہ کی طرف سے، یہاں کے معاملات سیٹل ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل فرنٹ کھولا کہ باہر، عرب سے باہر بھی تبلیغی وفد بھیجے، اور ان میں ایک سمجھنے وفد وہ تھا جو شام کی سرحد سے ملے ہوئے علاقے کی طرف بھیجا گیا. اب شام جو تھا وہ علاقہ کون سا تھا؟ وہ آج اتنا چھوٹا سا ایریا جس کو ہم کہتے ہیں سیریا، شام، لیکن اس زمانے میں یہ لبنان، فلسطین، اسرائیل، یہ سب شام ہی کے انڈر آتے تھے، ٹھیک ہے، اور جارڈن بھی، یہ شام ہی کا علاقہ تھا. تو آج والا شام، جب شام بولا جائے تو آج والا نہیں سمجھے، آج تو وہ والا ہے نا جس کا کیپٹل ڈیمسکس ہے، آج تو بہت سیریا کی باتیں آ رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا، تو بہت بڑا علاقہ تھا. اور یہ سارا علاقہ اس وقت کی جو سپر پاور تھی عیسائی رومی، ان کے انڈر تھا، جس کو آپ آج اگر انگلش کی کتابوں میں پڑھیں تو بیزنٹائن امپائر جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سارا علاقہ جو تھا، آج کا جو سعودی عرب ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. سعودی عرب کے وہ علاقے جو آج کے ان ملکوں کے ساتھ ملتے ہیں نا، وہ سارے جو ہیں وہ یعنی عیسائیوں کے اندر تھے. ان میں کئی علاقے خود بھی عیسائی تھے، اور یہ عرب کے مشرکوں اور خیبر کے یہودیوں کی مدد کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور بعض علاقے ایسے تھے کہ جو عیسائی تو نہیں تھے لیکن پھر بھی رومن امپائر کے انڈر ہی آتے تھے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ان کا نقشہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جارڈن، سیریا آج کا، پیلسٹائن، اسرائیل، لبنان، یہ سب کیا ہے؟ یہ شام تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہ جو وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس میں کوئی 15 کے قریب لوگ تھے، اور ان کے امیر تھے کعب بن الغفاری۔ وہ شام کے قریب جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک جگہ پہ کافی لوگ جمع ہیں، ان کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر تیر برسانے شروع کر دیے، اور اس حملے میں 12 مسلمان شہید ہو گئے۔ صرف جو ان کے امیر تھے حضرت قاب، وہ زخمی حالت میں واپس پہنچے۔ اب یہ ایک طرح سے کیا سمجھا جا رہا تھا؟ رومن امپائر کی طرف سے مسلمانوں پہ حملہ، کہ یہ انہی کے لوگ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر کو بھیجا ایک خط دیکھ کر بصرہ کے حاکم کی طرف، اور جب وہ شام میں موتا کے علاقے پہ پہنچا، اب یہ یاد ورڈز یاد رکھیے گا، کیونکہ میں آپ جنگ موتا کی جب آپ کو بات بتاؤں گی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ حارث جو ہیں، یہ بعد میں لیٹر لے کے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور شام میں علاقہ موتا وہاں پہ پہنچے، تو وہاں پہ ایک آدمی تھا شرحبیل، شرحبیل آدمی ان کو ملا، اور اس نے پوچھا کہ کیا تم کون ہو، کیا تم محمد کی طرف سے بھیجے ہوئے آدمی ہو؟ شرحبیل بھی تھا جو تھا نا، وہ عیسائی تھا اور رومن حکومت کا ایک افسر تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے حارث کو شہید کر دیا، اور یہ اس زمانے میں جنگ کے برابر سمجھا جاتا تھا کہ کسی کے سفیر کو قتل کر دیا جائے، کسی علاقے کے امبیسڈر کو قتل کر دیا جائے، یہ سمجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 آدمیوں کا لشکر تیار کیا اور ان کو موتا کی طرف روانہ کیا۔ اس کو ہم غزوہ نہیں کہیں گے، کیونکہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ یہ تھا جنگ موتا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لوگوں کو بھیج دیا۔ ادھر شرحبیل جو تھا، ظاہر ہے رومن امپائر کے اندر تھا نا، اس نے 100,000 کا لشکر تیار کر لیا مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اب موتا جو تھا، یہ آج کا جو جارڈن ہے نا، اس میں ایک آبادی کا نام ہے آج، جہاں سے بیت المقدس صرف 2 دن کی ڈسٹینس پہ واقع ہے۔ یہ اتنا بلڈی جنگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پیش آئی مسلمانوں کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب کی بات ہے؟ 8 ہجری کی، 8 ہجری جمادی الاول کی بات ہے۔ یہ 8 ہجری سے کچھ اور یاد آتا ہے آپ کو؟ یہ ڈیٹس آپ کو یاد رہنی چاہیے، منتھس آپ کو یاد ہونے چاہیے، اسی لیے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے کہ آپ منتھس کے نام یاد کریں گے، کیونکہ اسی ایئر میں رمضان میں مکہ فتح ہوا تھا، یعنی مکہ کے فتح ہونے سے پہلے جمادی الاول میں 8 ہجری میں یہ مارکا ہوا تھا۔ اور سمجھ آ گئی آپ کو اس کی وجہ کیا تھی، یہ کیوں ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی کو خط دے کے بھیجا تھا، اور یہ گورنر تھا شرحبیل جس نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا، ان کے کمانڈر کن کو بنایا؟ زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، حضرت جعفر کا پتہ کون تھے؟ اور حضرت زید بن حارثہ کا پتہ، جعفر کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، اور ابو طالب کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کو جعفر تیار کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی ابھی دیکھیں گے۔ اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، اور آپ نے لشکر کے لیے ایک سفید جھنڈا باندھا اور زید بن حارثہ کے حوالے کیا، اور لشکر کو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث کو شہید کیا گیا ہے، وہاں پہنچ کر اس جگہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کریں۔ اب جب اسلامی لشکر تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ سپہ سالار تھے ان کو الوداع کہا، سلام کیا، اور اس وقت عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم اس کی وجہ یہ نہیں ہے دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق، بلکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم پہ وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے کہنا اللہ ربی کا حتم مقدیہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک لازمی بات ہے۔ تو میں نہیں جانتا جہنم کے اوپر سے میں وارد ہوں گا تو کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ کی سلامتی آپ لوگوں کے ساتھ، اللہ آپ لوگوں کا دفاع کرے۔ تو فرمانے لگے، انہوں نے ایک شعر کہے تھے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ میں رحمان سے مغفرت مانگتا ہوں اور میں تلوار کی کاٹ کا اور کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پہ گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے ثنیات الوداع تک اور ان کو روانہ کیا، الوداع کیا۔ اب یہ لشکر جب اردن میں، اردن کا ایک علاقہ تھا، وہاں پہ پہنچا تو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ آپ کے مقابلے میں تو 100,000 عیسائیوں کا لشکر خیمہ زن ہے، 100,000 کا، اور اس کے انڈر، اس کے جھنڈے تلے عرب کے قبائل کے مزید 100,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں، تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 200,000، اور یہ کتنے ہیں؟ 3,000۔ اب مسلمانوں کے تو ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ انہیں اتنے بڑے لشکر سے سابقہ پڑ جائے گا، اور اب ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا کریں، کیا ان کے ساتھ مقابلہ کریں یا نہیں کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ کے بھیجتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی سچویشن ہے، کیا کیا جائے، پیچھے سے ہم کوئی منگوائیں، کوئی کسی اور کمک منگوائیں۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم جس چیز سے تم لوگ کترا رہے ہو یہی تو ہے وہ شہادت جس کی طلب میں ہم نکلے۔ یاد رکھو دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پہ نہیں ہے، ہم تو دین کے بل پہ لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا، اس لیے آگے بڑھو، ہمیں تو دو بھلائیوں میں سے ایک حاصل کرنی ہے، یا تو ہم غالب آ جائیں گے یا شہادت۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنا زبردست ٹکراؤ ہوا، اتنی زبردست لڑائی ہوئی، عجیب و غریب یہ جنگ تھی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے ہیں زید بن حارثہ، انہوں نے جھنڈا لیا اور اتنی بے جگری سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر کی باری ہوئی، انہوں نے لپک کے جھنڈا لیا اور جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی اپنی شدت کو پہنچی تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی، گھوڑے کی کوچیں کاٹی اور وار پہ وار کرتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی طرف سے ان کا رائٹ بازو جو تھا وہ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اس کو مسلسل بلند رکھا، پھر بایاں بازو بھی کٹ گیا، پھر دونوں باقی بازوؤں سے جھنڈے کو اپنی جیسے گود میں پکڑ لیتے نا، اس طرح پکڑ لیا، اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ شہادت نہیں مل گئی۔ کہا جاتا ہے ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور اللہ نے انہیں ان کے دو بازوؤں کی بدلے میں جنت میں دو بازو عطا فرمائے، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو وہاں بازو عطا فرمائے، وہ پار عطا فرمائے جن سے اڑتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے ان کا نام، لقب ان کا جعفر طیار کہا جاتا ہے ان کو، اور جعفر ذوالجناحین کہا جاتا ہے، جعفر دو بازوؤں والا، جعفر طیار یعنی اڑنے والا۔ اور بخاری میں روایت ہے ابن عمر کی کہ میں نے جنگ موتا کے روز ان کو دیکھا تھا، جب یہ شہید ہو چکے تھے سو میں نے دیکھا ان کے جسم پہ نیزے اور تلواروں کے 50 زخم ہیں، میں نے گنے 50 زخم تھے، اور ان میں سے کوئی زخم پیچھے نہیں لگا ہوا تھا، نہیں پیٹھ نہیں موڑی تھی انہوں نے، سینے پہ کھائے تھے زخم۔ جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری تھی، انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور مقابلہ کیا۔ ان کی بات بھی بتاؤں گی، جب ان کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی تھی شروع میں، تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی، آگے بڑھے نا، آخر ان کے بھی تو بیوی بچے ہوتے تھے نا، بیوی بچے یاد آ گئے، ایک دم اپنے آپ کو جیسے جھٹکا، اے نفس مجھے قسم ہے اپنے رب کی، میں جان اس پہ قربان کروں گا، تو چاہے یا نہ چاہے، تو مانے یا نہ مانے، تو عرصے سے بیوی بچوں میں رہتے تھے، تو عرصے سے بیوی بچوں میں رہتا رہا، اب جنگ کا شوق کر، لوگ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، تو بیوی بچوں میں رہنے کے در پہ ہے، ایسے نہ قتل ہوا تو موت تو باہر حال آ کے رہے گی، اس لیے وہ کام کر جو تیرے ساتھیوں نے کیا، اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی اور نیزے تان رکھے تو میں تجھے کیوں جنت سے پیچھے دیکھ رہا ہوں، اور آگے بڑھ کے چل آنگ لگائی، اور ان کے بھی جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو چوز کیا، اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی پرزور جنگ کی، اور فرماتے ہیں بخاری میں کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں، 9 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تھیں ان کے ہاتھ میں۔ اور پھر انہوں نے ایسی اسٹریٹجی کی، دیکھیں پیچھے بھی نہیں جا سکتے تھے اور آگے بھی لڑنا مشکل تھا۔ اب کیا اس جنگ کا اینڈ کیا ہوا تھا، اس میں روایات میں بہت اختلاف ہے، مگر جو ساری باتوں میں سے ایک صورتحال سمجھ آتی ہے، معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جنگی چال چلی اور کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ اب دیکھیں نا، یہ ایسے بھی نہیں پیچھے ہٹ سکتے تھے کہ رومی جو تھے وہ فالو کریں، اگر وہ فالو کرتے تو مسلمانوں کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، جب اگلے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی پوری جو ان کی فارم تھی نا وہ چینج کر دی، رائٹ والوں کو لیفٹ کر دیا، لیفٹ والوں کو رائٹ پہ لے آیا، سامنے والوں کو پیچھے لے گئے، پیچھے والوں کو آگے لے گئے۔ جب دشمن نے یہ سب دیکھا تو ان کو ایسے لگا کہ ان کو فریش پیچھے سے اور ان کے ساتھ لوگ آ گئے، مل گئے، اور وہ بڑے روب میں آ گئے۔ کچھ دیر جنگ لڑی، پھر حضرت خالد بن ولید نے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہیں کیا کہ مسلمان شاید ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی چال چل رہے ہیں اور ہمیں صحرا میں لے جانا چاہ رہے ہیں پیچھے کھینچ کے، اس لیے وہ فالو کر ہی نہیں پائے اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے، اور مسلمان وہ ایک طرح سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹا اور مدینہ واپس آ گئے۔ اس معرکے میں مسلمانوں نے بڑی سختی جھیلی، انتقام تو نہیں لے سکے لیکن ان کی شہرت میں بہت اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ سارا عرب حیران رہ گیا کہ رومنز، اس وقت کی سپر پاور، عرب سمجھتے تھے ان سے ٹکرانا خودکشی کرنا ہے، تو 3,000-2,00,000 کے سامنے مقابلے کے لیے آ گئے، بہت بڑی بات تھی، اور پھر واپس آنا ان کا کتنی بڑی بات ہے، بغیر کوئی بڑا نقصان اٹھائے۔ اس وجہ سے بہت سے ضدی قبائل جو پہلے مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، وہ بھی اسلام لے آئے، اور ان میں کئی بنو سلیم تھے اور غطفان وغیرہ تھے، یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ جو 3 سپہ سالار تھے نا، آج بھی ان کی قبریں جارڈن میں ہیں، موتا ایک وہاں پہ جو ایک مقام ہے جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی، یہاں پہ یہ دفن ہے، اور جب یہ شہید ہوئے تھے تینوں صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خبر دے دی گئی تھی کہ یہ صحابہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر گئے، حضرت جعفر بھی جوان تھے، ان کی بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے چار بچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کی بیوی حضرت اسماء جو تھیں کہنے لگیں کہ میں بچوں کو نہلا چکی تھی، کپڑے پہنا چکی تھی اور خود آٹا گوندھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، اور آپ کے آنسو نکل پڑے۔ حضرت اسماء نے سنا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے اور جوان بیویوں کو چھوڑ کے صرف دین کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ اسی طرح حضرت زید کی بھی قبر وہاں پہ ہے، اور حضرت زید کی بھی چھوٹی بچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی شہادت کی خبر ہوئی تو ان کی چھوٹی بچی کو آپ نے گود میں اٹھا لیا۔ وہ گود میں اٹھایا تو وہ رونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، یہ حبیب کا شوق ہے، حبیب کے لیے۔ زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا نا، اور یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہروں میں غوطے کھاتے پھرتے ہیں اور جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر گئے تو اسماء بنت حمیس جو تھی وہ آٹا گوندھ رہی تھی بچوں کے لیے روٹی پکانے کے لیے۔ تو آپ تشریف لے کر آئے اور ان کے بچوں عبداللہ، عون اور محمد کو فرمایا میرے پاس لے کر آؤ۔ ان کو قریب لایا گیا تو آپ ان کو چوم رہے تھے اور چپکے چپکے آنسو بہا رہے تھے۔ تو حضرت اسماء بنت حمیس کہنے لگی مجھے کھٹکا ہوا کہ کچھ ہو گیا، لیکن ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ آخر کار میں نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ جعفر کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اب اجر کی امید رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تھے تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بعد میں پیار کرتے تھے اور جعفر کے بیٹوں کو پہلے پیار کرتے تھے۔ دیکھیں اتنے گھر اجڑے تو اسلام زندہ ہوا تھا، اسلام ایسے ہی نہیں زندہ ہو گیا، ایسے ہی اتنی جگہوں تک دور دراز تک نہیں پہنچا۔ کتنی ماؤں کی گودیں اجڑیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی قربانیاں دی گئی تو ہے اسلام یہاں اتنے دور دور کے علاقوں تک پھیلا۔ اور جب سے لوگوں نے گھروں، کاروباروں اور مال اور دولت اور ان سے جی لگا لیا تو اسلام کے لیے اب کوئی قربانی دینے والا نہیں رہا، اس وجہ سے آج یہ حالات ہیں۔ اب جب یہ جنگ ہوئی اور اس طرح کے معاملات ہوئے، اب کچھ زمانہ گزر گیا، مکہ فتح ہو گیا، اب آپ کو پتہ ہے پھر حنین وغیرہ ہوا، یہ سب مار کے ہوئے۔ اب قیصر روم جو تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ عرب قبائل کے اندر اتنا آگے سے آگے مسلمان جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ اتنی جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو یہ تو ایک الارمنگ بات ہو گئی تھی اس کے لیے، کیونکہ ایک مارکا تو ایسا ہو چکا تھا اور ان کی مسلمانوں کی سرحدیں تو آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا تھا نا، کیونکہ یہاں تک مسلمان پہنچ رہے تھے۔ تو قیصر نے سوچا، جو قیصر روم تھا، کہ مسلمان تو ایک خطرہ ہیں، ان کو کچل دینا ضروری ہے اسی وقت۔ تو اب جنگ موتا پہ ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ قیصر نے اپنی جو اپنے روم کے اپنے عیسائی تھے اور جو ہم ان کے ساتھ جو عرب ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک لشکر تیار کیا کہ اب ایک فیصلہ کن جنگ کری جائے مسلمانوں کے ساتھ۔ ادھر مدینہ میں اوپر تلے خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومنز جو ہیں مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ہر وقت ایک کھٹکا لگا ہوا تھا کہ بس اب آئے اور اب وہ آئے۔ ان حالات میں اچانک شام سے تیل لے کے بعض تاجر پہنچے مدینہ۔ انہوں نے آ کے اطلاع دی کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر تیار کر لیا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ان کو بالکل سب چیزوں سے لیس کر دیا اور بہت کچھ ان کو سامان دے دیا۔ تو یہ ساری باتیں مسلمانوں کو اطلاع ملی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑی نازک صورتحال تھی۔ اب انہوں نے دیکھیں، خبر یہ ملی تھی کہ انہوں نے اپنی فوجیں تبوک میں، تبوک میں نے آپ کو بتایا تبوک کا علاقہ جو تھا مدینہ کے ساؤتھ کی طرف، نارتھ کی طرف جو شام کی جو سرحد تھی اس پہ ایک مقام تھا، ٹھیک ہے، تو بارڈر پہ سمجھے وہ کھڑے ہو گئے آ کے۔ اور یہاں پہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کیا جائے، کیا ان کو آنے دیا جائے یہاں تک۔ اگر وہ یہاں تک آ جاتے ہیں تو مدینہ پہ اگر آ کے حملہ کر دیتے ہیں تو بہت اس کے اسلامی دعوت پہ برے اثرات ہو سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف منافقین مسلمانوں میں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب کیا مسلمانوں کے اوپر کوئی گردش زمانہ آئے، اور دوسری طرف یہودی تھے جو بھی مسلمانوں کے اگینسٹ تھے، اور یہ اتنی بڑی پاور تھی، اگر یہاں پہ آ جاتے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کو کے ساتھ وہاں جا کے لڑا جائے، خود ان کے علاقے اور ان کی جو جگہ جو سرحد پہ وہ کھڑے ہوئے وہاں جا کے ان سے لڑائی کی جائے۔ اس لڑائی کا، اس جنگ کے لیے تیاری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ کرام میں، باقاعدہ بتایا کہ کس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں اور تیاری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ جنگوں کے معاملے میں یہ ہوتا تھا، غزوات کے معاملے میں، کہ جب کسی طرف کا ارادہ فرماتے تھے تو کبھی بتاتے نہیں تھے صاف الفاظ میں کہ کس جگہ جانا ہے، کن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں۔ فتح مکہ کا بھی بالکل سیکرٹ رکھا گیا تھا، اینڈ تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر یہاں پہ سچویشن اتنی سینسیٹیو تھی، ایسے حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان کیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے، تاکہ لوگ مکمل تیاری کریں۔ اور دیکھیں حالات اس قدر مشکل تھے اس وقت، اس قدر مشکل تھے، اور مشکل کیا تھی کہ دیکھیں اس سے پہلے ابھی فتح مکہ ہوا، اس سے پہلے ابھی طائف اور حنین اور یہ جنگیں ہوئی ہیں، اور اتنے عرصے میں مسلمان اپنی فصلیں اپنے باغوں کی طرف توجہ نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے سارے لڑنے گئے ہوئے تھے، ان کے بازار اور منڈیاں ویران پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ واپس جب آئے ہیں تو یہ والا وہ ٹائم تھا جس ٹائم میں فصلیں پکی نہیں تھیں، پھل پک چکے تھے، سائے گہرے ہوئے ہوئے تھے، لوگ سایوں میں رہنا چاہتے تھے۔ ابھی اتنا کچھ لڑ کے آئے ہیں، آپ سوچیں ایسے ہی ہے کہ آپ کا ابھی ایک امتحان ہو، ابھی آپ سخت امتحان سے نکلے ہوں اور آپ کو ایک دم کہہ دیا جائے اب ایک اور آپ کا امتحان ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو پھر اٹھ سکیں گے؟ تو بہت سارے لوگ ایک دم نہیں چاہتے تھے کہ ابھی روانگی ہو، ابھی تھوڑے دن ٹھہر جائیں، ہم پھل اتار لیں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ یعنی ایگریکلچرل لینڈ تھا، سمجھ لیں یہ کاشتکار تھے، ان کے باغ ہوتے تھے، فصلیں ہوتی تھیں، یہ اس طرح سے نہیں تھے جیسے کہ تاجر پیشہ ہوں، یہ تو اور آپ کو پتہ نا کسان لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کا پے چیک کب آتا ہے؟ جب فصل کٹتی ہے، اور اسی سے وہ پورے اپنے اگلے سال کا سارا اپنا ان کی سمجھ لیں آمدنی ہوتی ہے. پھر پورا اگلا سال انہوں نے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, اس پہ گزارتے ہیں, ان کی منتھلی نہیں آتی. تو وہاں پہ تو اکثر کھجوروں کے ہی درخت ہیں, اور مرد ہی کھجوریں اتاریں گے نا جب پھل پکے گا. عورتیں تو یہ کام نہیں کر سکتی. مرد اگر سارے جنگ میں چلے جائیں گے, پیچھے سے پھل جو ہیں وہ درختوں پہ ہی خراب ہو جائیں گے, تو کیسے وہ اپنا اگلا سال گزاریں گے؟ تو مسلمان کہتے تھے کہ نہیں, ہم تھوڑا اور دیر ویٹ کر لیں, اور ہم ویٹ کر کے یہ اتار کے ہم اپنا سارا یہ سیکیور کر کے پھر جائیں. نمبر ٹو بات یہ تھی کہ دیکھیے, ابھی یہ پچھلے مارکے سے بھی آئے تھے, وہ بھی ایک بات ہو گئی. ایک بہت اہم بات تھی کہ یہ اب اس وقت لڑائی کوئی عام کسی اس سے نہیں ہو رہی تھی, ایک سپر پاور سے ہونے لگی تھی. اور یہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. پہلے وہ 200,000 لے آئے تھے 3,000 کے مقابلے میں, تو اب کتنے لے کر آئیں گے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. اور یہ جگہ بھی دور تھی, تقریباً 300 miles, مور دین 700 kilometers دور تھی. ہفتوں کا سفر تھا, کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھائی فوراً ہی پہنچ جائیں گے. اب اپنے گھر سے اتنی دور چلے جانا, اور ایسے, آپ کو میں نے کیا بتایا کہ عرب میں یہ تھا کہ ان کے ساتھ مقابلہ تو خودکشی کرنا ہے, ایسے لوگوں سے لڑنا, پیچھے بھی نہیں واپس آ سکتے, پیچھے سے کچھ منگوا بھی نہیں سکتے جلدی سے, تو کیسے ہوگا یہ سب؟ اس لیے مسلمانوں میں تھوڑی سی ہیسیٹیشن تھی. ٹھیک ہے, اب اس بارے میں آج ہم جو آیات پڑھیں گے اسی بارے میں ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اس کے اوپر ابھارا گیا. پھر اب تھوڑا سا اور بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آگے اس پوری جنگ کا کیا ہوا, پھر ہم انشاءاللہ ایک ہی دفعہ آیات پڑھیں گے. کہ پھر ساری تیاری کی گئی, اور تیاری میں کس نے کتنا کنٹریبیوشن کیا وہ بھی ہم انشاءاللہ آئے تو میں ہی دیکھیں گے. لیکن اتنا ہو گیا کہ 30,000 آدمی تیار ہو گئے. اتنا بڑا لشکر کبھی پہلے نہیں تیار ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود 30,000 لوگ تیار تھے, اس کے باوجود, پوری زور لگانے کے باوجود سواریاں کم تھیں, کھانے پینے کی سخت کمی تھی. یہ حال تھا کہ 18 آدمیوں کے لیے ایک ایک اونٹ تھا صرف, جس پہ یہ لوگ باری باری سواری کرتے تھے, اور کھانے کے لیے بس تھوڑی سی کھجوریں تھیں. اور بعض اوقات ایسا بھی معاملہ آ گیا کہ درختوں سے پتے کھانے پڑے, جس سے ان کے ہونٹوں کے اوپر سارا ورم آ گیا تھا. اور یہ بھی حال آ گیا تھا مجبوری کے طور پہ, ان کو اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا تاکہ ان کے میدے اور آنتوں کے اندر جو پانی ہے اور جو تری ہے وہ پی جا سکے, پانی بھی نہیں تھا. اسی لیے اس کا نام جیش العسرا یعنی عسرت والا لشکر بھی پڑ گیا. عسرت ہوتی نا انما العسر یسرا, عسرت کیا ہے؟ تنگی, مشکل. اور اسی راستے میں وہ جب آپ سنتے ہیں نا کہ سمود کے بستی آئی اور پھر وہاں پہ صحابہ نے کنویں سے پانی لے لیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں کا پانی نہ پینا, اور اس پانی سے وضو بھی نہ کرنا, اور جو آٹا تم نے گوندا ہے اس کو بھی جانوروں کو کھلا دو, خود نہ کھانا. تو یہ وہ موقع بھی اس وقت ہی آیا تھا تبوک کے راستے میں. اور اسی طرح پھر کیسے تیسے مشکلات کے ساتھ یہ لشکر تبوک میں پہنچا, وہاں پہ خیمہ زن ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے ایک بڑا زبردست خطبہ بھی دیا تھا, فوج کا حوصلہ بلند کیا. اب دوسری طرف جو رومی تھے اور جو ان کے حلیف تھے, ان کا یہ حال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کے ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا, اور انہوں نے آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہیں کی. وہ واپس ہو گئے, اپنے شہروں کے اندر بکھر گئے جا کے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا اتنا روب ہو گیا, اتنا زیادہ روب پڑا کہ وہاں کے قریب قریب کے جو قبائل تھے, جیسے ایلا کا ایک حاکم تھا, وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا کہ ہم جزیہ دیں گے, اور صلح کا معاہدہ کر لیا. اسی طرح اور کئی تھے قبائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے بھی جزیہ دینا منظور کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں رہ کر انتظار کرتے رہے، اسی طرح قبائل آتے گئے، اس طرح صلح کے معاہدے کرتے گئے، لیکن رومنز نہیں آئے، ان پہ اتنی زیادہ دھاک بیٹھ گئی تھی. اور یہ قبائل جو تھے پہلے رومنز کو جزیہ دیا کرتے تھے، اب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو دیں گے. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور پھر واپسی کا ارادہ کیا. اب اسلامی لشکر واپس ہوا، واپسی میں وہ واقعہ بھی آیا کہ جس میں راستے میں ایک گھاٹی آئی تھی جس میں 12 منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جہاں پہ حضرت حذیفہ پھر آگے بڑھے تھے اور ان کی ان سواریوں کے آگے انہوں نے حضرت حذیفہ نے ایک ڈھال سے ضرب لگائی تھی، تو وہ لوگ پھر اتنے مرعوب ہو گئے کہ وہ بھاگ نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان منافقین کے نام بھی بتائے تھے حضرت حذیفہ کو. اور یہ سفر جب ختم ہوا تو مدینہ کے آثار نظر آنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ رہا توبہ، یعنی مدینہ توبہ، اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں. اور پھر مدینہ میں جب آپ کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں بچے بچیاں باہر نکل آئے اور اتنے اعزاز کے ساتھ مسلمانوں کا استقبال کیا. اور اس وقت انہوں نے وہ گائے تھے، وہ شعر گائے تھے، طلال بدلو علینا من سنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، رجب کا مہینہ تھا، اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا. اور اس سفر میں پورے یہ 50 دن گزرے تھے، 20 دن تبوک میں رہے تھے اور 30 دن جانے اور آنے میں رہے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جنگ میں خود سے شرکت نہیں کی. تو یہ آپ اس طرح سے اس کو یاد رکھیں گے، یہ آخری غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ سے پوچھا جائے تو کون سا تھا، تو وہ یہ غزوہ تبوک تھا. لیکن اس میں بھی اس طرح سے جنگ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، مگر اس طرح مسلمان نکلے تھے. اور یہی بہت بڑا امتحان ہو گیا مسلمانوں کا کہ ان کے لیے نکلنا اس وقت، آپ سوچیں کہ کتنی ایسی ایک صورتحال تھی. اب یہ ہمارے لیے شاید اس طرح سے نہ ہو، ہم یہ سوچیں کہ کیا ایسی مشکل ہو گئی، کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا، لیکن ہم انشاءاللہ آیات بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ابھارا. لیکن اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھ لیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی مشکلات یا پریشانیاں کوئی ایسی آئے اور اس سے گزر کے جب ایک اور کوئی آگے مشکل آ جائے تو ہم تو ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا مجھ سے، بہت ہو گیا، میں نے بہت کر لیا. اللہ اکبر. تو اس تناظر میں اب ان آیات کو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا تم کو، اذا قیل لکم انفروا، جب کہا جاتا ہے تم کو کہ نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثاقلتم الی الارض، تم بوجھ سے جھک گئے زمین کی طرف. جھک گئے زمین کی طرف کیا مطلب، زمین سے چمٹ گئے، یعنی تمہارے قدم اتنے بوجھل ہو گئے. کہتے ہیں نا میرا ایک ایک قدم من من کا ہو گیا، یعنی قدم ہی نہیں اٹھ رہا، تمہارے قدم ہی اتنے بوجھل ہو گئے، تم سے قدم ہی نہیں اٹھایا جا رہا، تم کیوں زمین کے ساتھ چپک کے رہ گئے، یعنی جانا نہیں چاہتے نا. بوجھل انسان کب ہوتا ہے، جب کچھ چیزیں، دنیا کی چیزیں ایسی انسان کو مرغوب ہو جائیں، ایسی پسند ہو جائیں کہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو جائے، یا جب آگے اس کو کوئی خطرہ لگ رہا ہو تو پھر بھی اس کا قدم بوجھل ہو جاتا ہے. تو کھلم کھلا کہا جا رہا ہے تمام مسلمانوں کو، یاد رکھیں یہ غزوہ جو تھا اس میں شرکت کرنا فرض عین تھا. ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک فرض کفایہ. فرض عین کیا ہوتا ہے، جس میں ہر ایک کو شریک ہونا ضروری ہے، فرض ہے، کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا. اور ایک ہے فرض کفایہ، یعنی تھوڑے سے لوگ بھی وہ کام کر لیں تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. سب کو ایچ اینڈ ایوری ون کو جانے کی ضرورت نہیں یا اس میں وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرض عین تھا, ہر ایک کو کہا گیا تھا کہ نکلو, تم نے نکلنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والا, تم تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, کیا بات ہو گئی ہے تمہیں کہ تم نہیں نکل رہے اللہ کے راستے میں. اب دیکھیں اس میں یاد رکھیں ایک بات, تمام مسلمان ابوبکر صدیق نہیں تھے وہاں پہ, تمام مسلمان عمر اور عثمان اور علی نہیں تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تمام مسلمان خالد بن ولید نہیں تھے وہاں پہ. نہیں, ہر ایک مسلمان کا بھی تو ایمان کا لیول ہے نا, وہ بھی تھے لوگ, دیکھیں 30,000 ایسے ہی تو نہیں تیار ہو گئے, وہ بھی تھے لوگ جو بغیر کسی ہیلے حجت کے, بغیر کسی بات کیے, سمعنا واطعنا لبیک کہنے والے کہ ہم نے سن لیا, ہم نے مان لیا, بس اللہ کی طرف سے جب حکم آ گیا دیٹس اٹ. جیسے ہر جگہ ہوتا ہے, کلاس میں آپ لوگوں کو کوئی کام کہا جائے, کچھ لوگ ایک دم مان لیتے ہیں, کچھ کہتے نہیں بڑا مشکل ہو جائے گا یہ وہ, تو پھر اس کے بعد ان کو سمجھایا بجھایا جاتا ہے تو پھر مان لیتے ہیں. چلو اسی طرح وہ بھی تھے, کچھ لوگوں نے تھوڑا سا ہی لو حجت کیا لیکن اس کے بعد وہ مان گئے کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں چل پڑے. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نہیں جا سکے کسی مجبوری کی وجہ سے, کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, مثلاً ان کے پاس سواری نہیں تھی. اس زمانے میں سواریاں اپنی خود لے کے جانی پڑتی تھیں, اسی طرح اس زمانے میں اسلحہ بھی اپنا خود لے کے جانا پڑتا تھا. یا کوئی بیمار ہے یا کچھ ہے وہ الگ بات ہے, لیکن پھر ایسا بھی ایک گروپ تھا جو منافقین کا تھا, جو بڑے مشکل میں پڑ گئے, اس لیے کہ اب تو کہا جا رہا ہے ہر ایک کو جانا ہے, اب کیا کریں ہم. اب ان کے لیے بڑا مشکل تھا ان کی اپنا نفاق چھپانا, کیونکہ پہلے تو چھپا لیتے تھے, اب سخت امتحان آ گیا, اب کیسے چھپائیں. اسی لیے اس صورت کو کاشفہ کہا جاتا ہے, کھول دینے والی. حضرت عمر نے فرمایا تھا نا, اس صورت سے پہلے تو لوگ مومن, منافق اور کافر تھے, لیکن اس صورت کے بعد صرف مومن یا کافر رہ گئے, کیونکہ منافقین کا پول کھل گیا. کون کون منافق ہے, وہ تو نہیں جا سکتے تھے نا, ان کے لیے تو پہلے سب سے اپنی دنیا دیکھنی ہوتی تھی. ہم یہ ساری فصلیں چھوڑ کے, اپنی کھڑی جو فصل ہے, اپنا باغ ہے, اور یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں, سائے لمبے لمبے آرام سے ان میں بیٹھیں, اپنے بیوی بچوں میں ذرا آرام کریں, ذرا ہمیں بھی کچھ تھوڑا وہ ملنا چاہیے کہ ہم بریک, کہ ہم اتنے اس سے ابھی آئے ہیں اور اب ہم پھر چل پڑیں اور یہ کریں. تو بعض اس بات میں انہوں نے حصہ بھی لیا تھا, لیکن ان کی کیا شرارتیں ہوتی تھیں وہ بھی آگے بات آئے گی. تو ان کے لیے تو جانا بہت مشکل ہو رہا تھا, کیسے جائیں کیا کریں. تو یاد رکھیں, اس لحاظ سے یہ صورت اور یہ آیات آپ کو بتاتی ہیں منافقین کا رد عمل کیا ہوتا ہے. جس وقت دین کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت منافق کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, اس کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے. اور اس سے ہم یہ پہچان بھی سکتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی منافقانہ خصلتیں تو موجود نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں, کوئی بھی انسان اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پکا مومن ہوں, میرے اندر کوئی منافقت اور اس کی بات نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک حدیث کا مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کہ جو اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے نا کہ میرے اندر کوئی منافقت نہیں ہے, وہی منافق ہے. وہ مومن تو اپنے آپ کو کبھی سیف نہیں محسوس کرتا, وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. حضرت عمر ڈرتے رہتے تھے ہر وقت کہ میں تو نہیں منافق. تو حضرت حذیفہ کو کچھ چونکہ منافقین کے ناموں کا پتا تھا, ان سے جا کے قسمیں دے کے پوچھتے تھے ان میں میرا نام تو نہیں ہے. تو اس لیے دیکھیں قرآن میں کہیں پہ یا حیہ الذین آمنو تو کہا گیا, نافقو نہیں کہا گیا, جو وہ لوگ جو جنہوں نے منافقت کی, کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تو ایمان والے ہی تھے نا. تو جہاں پہ آمنو بھی آئے گا وہاں پہ بھی سب ہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کیا ہو گیا تمہیں. حالانکہ سارے لوگ نہیں ہیں جو ہیسیٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن جو بھی کر رہے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے, ان سب کو خطاب ہے. ٹھیک ہے, گرمی بھی اتنی زیادہ تھی اس وقت, سخت گرمی تھی. اب سوچ لیں, سخت گرمی ہے, فصلیں پکی ہوئی ہیں, کاروبار کو مثلاً آپ کی ضرورت ہو, اس وقت آپ کا سیزن ہو, آپ کا یعنی ایک سیزن ہوتے ہیں نا جس میں بہت کمائی ہوتی ہے، سیزن ہو سب ہو، اس سیزن کے اندر اپنے کام کاروبار کو چھوڑ کے نکلنا، اس سیزن کے اندر یہ کرنا کہ میں یہ دنیا کا فائدہ یا یہ چیزیں تو بات کی بات ہے، پہلے دین کو میری ضرورت ہے تو میں اس کے لیے نکلوں، یہ بہت ہی بڑی بات تھی. یہ وہی کر سکتا تھا کہ جو جس کو واقعی جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ آخرت کی اس کو جو آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے اس کے اوپر نظر ہو. یہی وہ موقع تھا جس میں پھر پروو ہو گیا کس کا ایمان کیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے آخرت سے؟ تم تو کہتے ہو کہ تمہارا ایمان آخرت پر ہے، ایسے موقع پہ آ کے تم اب کیا دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے کہ نہیں یہ ہمارے پھل پکے ہوئے ہیں اور لمبے سائے ہیں اور ہم آرام کریں اور ایسے تم دنیا پہ راضی ہو گئے؟ جبکہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا. کتنا کما لو گے اور کتنا سمیٹ لو گے اور کتنا فائدہ اٹھا لو گے دنیا کا کے سامان سے، آخر کو یہ بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں. اسی طرح دنیا کے مصائب، اس کی پریشانیاں، اس کے غم آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. یہاں کی نعمتیں بھی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی اور یہاں کے غم بھی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے. یہی ہے جو اتنا بڑا فرق تھا ایک مومن اور ایک منافق میں. اس لیے کہ مومن جب اس بات پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے دنیا کا سامان کچھ نہیں رہتا، دنیا کا فائدہ کچھ نہیں رہتا، دنیا کا فائدہ اس کو بہت قلیل لگتا ہے. اس وجہ سے وہ زمین سے چپک نہیں جاتا، وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. اور منافق، اس کو دنیا کے فائدے بہت بڑے لگتے ہیں، کیسے چھوڑوں ان کو، کیسے چھوڑوں، کیسے گیو اپ کر دوں، وہ نہیں اٹھ پاتا. اور جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں اٹھ پاتا. کیسے سفر کی تکلیفیں برداشت کروں گا، اپنے گھر والوں میں آرام سے بیٹھوں، آرام سے سایوں کو انجوائے کروں، یہاں پہ پانی ہے، کھانا ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، یہی تو مزے کے دن آئے، اس وقت اب میں چل پڑوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تو آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہو. یہ ناٹ اونلی فار دیم، اپنے آپ میں تلاش کریں، سرچنگ کوسچن ہے، اپنے آپ میں پوچھیں. جب بھی دنیا کے فائدے بہت بڑے نظر آنے لگیں، جب بھی دنیا کی سختیاں بہت زیادہ لگنے لگیں آپ کو، یہاں کے غم بہت بھاری لگنے لگے، یہاں کا نقصان بہت بڑا لگنے لگے، یہاں کی بیماریاں، یہاں کے مسئلے، یہاں کی مصیبتیں، یہاں کی پریشانیاں آپ کو اتنی بڑی لگنے لگیں کہ سانس گھٹنے لگے اور آپ کو لگے اتنی بڑی، اب کیا ہوگا، بس زندگی ختم ہو گئی، اس وقت پوچھیں اردیتم بالحیات دنیا من الآخرہ فما متاع الحیات دنیا فی الآخرۃ الا قلیل، جتنی بھی بڑی مجھے لگ رہی ہیں مگر یہ بہت قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں، بہت قلیل ہے، بہت کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور دنیا کا جو مقابلہ کر کے فرمایا تو کیا فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کے نکال لے تو جتنا پانی اس انگلی پہ لگ گیا سمندر کے مقابلے میں، اتنا ہی، اتنی یہ دنیا ہے آخرت کے مقابلے میں. ہم کہتے ہیں یہ دنیا عارضی ہے لیکن پھر بھی یہاں کے غم بہت بڑے ہیں، بہت مشکل ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی لگتا ہے، لیکن جب آخرت کا سوچو گے نا کہ وہ کتنی لمبی ہے اور اس میں اگر غم پڑ گیا تو وہ غم کتنا بڑا، یہ دنیا کے غم بھول جاؤ گے. اور آخرت کی نعمتوں کا اگر سوچو گے نا کہ وہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں, تو یہ دنیا کی نعمتیں بہت چھوٹی لگنے لگیں گی. انسان یہ باتیں تب کہتا ہے جس وقت وہ اس کی نظر صرف دنیا پہ ہوتی ہے نا, تبھی وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ یہاں کے غم بہت بڑے, ہائے یہاں کی نعمتیں بہت بڑی, یہ نعمتیں نہیں چھوڑی جاتی, ہائے یہ نعمتیں نہیں قربان کی جاتی, ہائے یہ نعمتیں نہیں ہم گیو اپ کر سکتے, اس لیے کہ آخرت کی نعمتیں نظروں سے اوجھل ہے. اور یہ غم اتنے بڑے اس لیے لگتے ہیں کہ آخرت کی سزائیں اور وہاں کے عذاب نظروں سے اوجھل ہے. عبدالعزیز بن مروان جب مرنے لگا تو اپنا کفن منگوایا, اس کو دیکھ کے کہنے لگا بس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا, میں اتنی دنیا لے کے جا رہا ہوں بس. پھر پیٹھ موڑ کے رو کے کہنے لگا, ہائے دنیا تیرا زیادہ بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی کم ہے, افسوس ہم تو دھوکے میں ہی رہے. اس ایمان کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے. ہم پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں قرآن میں, کتنی دفعہ ہم نے پڑھا نا دنیا کی زندگی تھوڑی ہے, ہمیں رٹ گئی ہیں یہ باتیں, مگر یہ ایمان ہمارے دل میں راسخ نہیں ہوا ابھی تک, نہیں ہے پکا یہ ہمارے دل میں ابھی تک. اس کو پکا کرنے کی ضرورت ہے, بار بار اس کی ریمائنڈر کی ضرورت ہے. یہ دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے اور اس کے غم, شیطان نے اس وقت کہا تھا اللہ میں اس دنیا کو اتنا بڑا کر کے دکھا دوں گا ان کی نظر میں کہ یہ تیری جنت کو بھول جائیں گے, اور اس کے غم اتنے بڑے کر کے دکھاؤں گا تیری جہنم کو بھول جائیں گے. واقعی انسان اس دنیا کے پیچھے کتنی اپنی توانائیاں لگاتا ہے, کتنی اپنی عمر کی قیمتی دن لگا دیتا ہے, کتنا کچھ لگا دیتا ہے اور کیا لے کے جاتا ہے, صرف ایک کفن. جیسے وہ شاعر نے کہا, ملک عدم تو ننگے پنڈے آندہ بندہ اس جہانے, ایک کفن دی خاطر بندہ اینا پینڈا کردا ہے. اتنی مصیبتیں اٹھاتے تم صرف ایک کفن کی خاطر, تم ننگے جسم آئے تھے اس دنیا میں اور لے کے کیا جا رہے ہو, ایک کفن. سبحان اللہ, انسان اس بات کو سمجھ جائے بہت چھوٹی لگیں گی یہاں کی ساری آسائشیں اور سب چیزیں, قلیل ہیں قلیل ہیں. ایک طرف اتنا بڑا منافع ہو اور ایک طرف قلیل فائدہ ہو, ایک طرف محل ہو اور ایک طرف جھونپڑی ہو تو کوئی کیا لے گا. میں جھونپڑی بھی بڑی چیز ہے, تین کا ہو تو انسان کیا لے گا, وہ محل لے گا. لیکن جس کی نظروں سے محل ہی اوجھل ہو جائے وہ تین کو ہی کوئی بڑا سمجھے گا, پھر وہ ایک چھپڑ کو ہی بڑا سمجھے گا کہ یہ چھپڑ بڑا ہوا, یہی بہت بڑی چیز ہے. یہ دنیا ایسی ہی ہے. لیکن پھر دیکھو ہم کیا کچھ نہیں لگاتے اس کے پیچھے. اللہ اکبر, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بس اس پہ راضی ہو گئے, بس اتنا صحیح چاہیے تھا تمہیں. تم تو کہتے تھے تم آخرت کے ماننے والے, آخرت کا ماننے والا ایسے تھوڑی ہوتا ہے, اس کو تو پتہ ہوتا ہے آخرت بہت بڑی ہے, انفینٹ, کبھی نہ ختم ہونے والی, اور دنیا قلیل ہے. یہ کتنی ہے شاید, اب تو لوگوں کو 60 سال کی زندگی بھی شاید, اب تو ایسے لگتا ہے بڑی لمبی زندگی مل گئی اگر کسی کو مل جائے. لوگ کیسے دنیا سے جا رہے ہیں دیکھا ہے آپ, یہ بھی لمبی لگتی ہے اب تو. یہ بھی شکر کرے کوئی کسی کو مل جائے تو صحت کے ساتھ. اللہ اکبر, تو یہ بات راسخ کس میں ہوتی ہے, جو واقعی مومن ہو. تو ہم اب اپنے آپ میں ٹٹولیں کہ کیا میں اسی دنیا کی زندگی پہ تو نہیں راضی ہو گئی کہ بس یہی مجھے مل جائے, آئیے اس کے پیچھے ہلکان ہو رہی ہوں, مر رہی ہوں, مری جا رہی ہوں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ہے دم ہی نکلتا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ملا مجھے, وہ نہیں ملا مجھے, ایسے نہیں ہو گیا, بس تم اس پہ ہی راضی ہو گئے, جو تھوڑا سا ہے یہی بس تمہیں چاہیے, تمہیں آخرت کی نعمتیں یاد نہیں رہی, بھول گئے. اسی لیے نا دیکھیں اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ہم نے نبیوں کو آخرت کی یاد سے خالص کر لیا تھا کہ ان کے ذہن پہ آخرت سوار رہتی تھی, آخرت کا گھر وہی ان کو یاد رہتا تھا. اور اگر ہم نے بھی دیکھنا نا کہ یہ قرآن میرے دل میں اترا ہے کہ نہیں, یہ اس کا نور مجھے ملا ہے یا نہیں, تو اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نشانیاں بتا دی تھی. تین باتوں سے پتہ چلتا ہے میرا دل نورانی ہوا ہے کہ نہیں. نمبر ون, دنیا سے جی اٹھنے لگتا ہے, دل ہٹ جاتا ہے دنیا سے, پھر یہ کپڑے, زیور, گھر, شاپنگ, اس کی ریس, اس کے مقابلے, برانڈ نیم, یہ میرا سیل فون, وہ میری گاڑی, وہ میرے یہ کون سا ڈرامہ, وہ کون سی فلمیں, وہ کون سے ایکٹر, وہ کون سے سیلیبریٹی, اس کے شوق نہیں رہ جاتے, ہاں سے دل اٹھتا ہے. یہ نہیں کہ کہیں ویرانوں میں چلا جاتا ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے راہ گزر دنیا ہے, یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں, پھر یہ مستیوں کی جگہ نہیں رہتی کہ یہ فن پلیس ہے, فن کرو بس, فن کرو یا کام کرو سارا دن اور پھر تھک کے سو جاؤ بس. یہ نہیں وہ کہتا ہے آج عمل کا دن, آج حساب کا دن نہیں ہے, کل حساب کا دن ہوگا, عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا, یہ تو عمل کی جگہ ہے, میرا تو ایک لمحہ قیمتی ہے, میں کیسے ضائع کر دوں اس کو. پھر اس کی سوچ یہ ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے میں نے یہاں پہ رہنا ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہنا. وہ صبح کرتا ہے تو شام کا انتظار نہیں کرتا ہے, شام کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ صبح ہو جانی ہے. صحت کو غنیمت جانتا ہے پھر بیماری سے پہلے, بیماری کا انتظار نہیں کرتا, بیمار پڑ جاؤں گا تو پھر کہوں گا اے میں نے تو یہ کرنا تھا اور میں نے تو وہ کرنا تھا, اے میں تو یہ نہیں کر سکی. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانتا ہے. اللہ اکبر. پھر نمبر ٹو, اس کو جنت کا شوق لگ جاتا ہے, اور جنت کا شوق پھر کیا کرالتا ہے انسان سے, دوڑاتا ہے پھر انسان کو. جس چیز کا شوق لگ جاتا ہے پھر ہم کیسے اس کے لیے راتوں کی نیندیں بھی قربان کرتے ہیں, پھر ہم اس کے لیے کیسے دن کا چین بھی, ہر چیز قربان کر لیتے ہیں. یہ شوق ہے جی, کسی کو کسی چیز کا شوق ہے, کسی کو پوچھے تو صحیح لوگوں کو کس کس قسم کے شوق ہے, پھر وہ کیسے ان کے پیچھے جانے کھپاتے ہیں اپنی. تو شوق لگ جاتا ہے اس کو کس کا, گھروں کی صفائیوں کا اور برتن جمع کرنے کا اور کپڑے بنانے کا, نہیں جنت کا. اگر شوق لگ جائے تو پھر ہر چیز ہی آسان ہے. کہتے ہیں بھی شوق ہے نا تو پھر شوق کا کوئی مول نہیں, یہی کہتے ہیں نا. اللہ اکبر. تو وہ پھر شوق میں سب کچھ ہی کر جاتا ہے. اور نمبر تھری, موت کی فکر لگ جائے, اس کا غم لگ جائے, یعنی پھر اس کو یعنی اس زندگی سے زیادہ اس چیز کی فکر لگ جائے کہ کل کیا ہوگا, میرا کیا بنے گا. موت کی فکر لگ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے میرا کہ وہ ڈرنے لگے ہائے میں مر نہ جاؤں, یہ نہیں. تیاری موت کی, اس کی تیاری کر کے رکھے, ہر وقت اس تیاری میں لگا رہے, فکر پڑی رہے اللہ کو کیا جواب دوں گی. وہ جیسے ابو ہریرہ ہے, جیسے ان کو کیسی فکر ہوتی تھی کہ موت کے وقت رونے لگے, لوگوں نے پوچھا کہ دنیا چھوڑنے کا غم ہے آپ کو, فرمایا نہیں میں اس لیے رو رہا ہوں سفر بڑا لمبا ہے, سامان بہت تھوڑا ہے, میں نے ایسی جگہ شام کی ہے کہ آگے پتہ نہیں جنت ہے یا جہنم ہے, مجھے کیا پتہ نہیں میری منزل کون سی ہے ان میں سے. یہ شوق لگ جاتی ہے ان کو, یہ خوف لگ جاتی ہے, یہ فکر لگ جاتی ہے کیا ہوگا. وہ پھر غفلتوں میں نہیں رہتے. اللہ اکبر. یہ حال ہو جاتا ہے, پھر دنیا کیسی قلیل لگنے لگتی ہے, پھر یہاں سے دل اٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بات ہو گئی ہے تمہیں, تم نہیں نکلنا چاہتے اللہ کے راستے میں, تم نہیں کچھ لگانا چاہتے اللہ کے راستے میں, تم زمین کے ساتھ ہی جھکے پڑے ہو, دنیا نے تمہیں ایسا راضی کر دیا. اللہ تنفرو یعذبکم عذابا علیما, اگر نہیں تم نکلو گے وہ تم کو عذاب دے گا, دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نہیں تم نکلو گے, اگر تمہیں رب کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے, نکلنا تمہیں گوارا نہیں ہے، تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ یہ تمہارا کوئی انسانوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے کہ اچھا کیا تو کیا، نہیں کیا بھی تو کوئی بات نہیں، یہ معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ ایسا عذاب دے گا کہ پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو پکڑا کہاں سے گیا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس لیے دیکھیں آگے پیچھے اس طرح کی آیات نہیں آئیں، ہم نے بدر کا بھی پڑھا، احد کا بھی پڑھا، کئی صحابہ بھی پیچھے رہ گئے ہوئے تھے، لیکن اس میں کیوں اتنی سخت آیات آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری، میں نے بتایا نا، آخری عزوہ تھا، یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا، اور اس میں ایک ایک بندے کی ضرورت تھی۔ آگے مقابلہ کن کے ساتھ تھا؟ ایک ایک ہیڈ کاؤنٹ میٹر کرتا تھا، ایک بندے کا بھی نہیں جانا میٹر کرتا تھا، ایک ایک انسان کی ضرورت تھی دین کو۔ تو اس وقت تم کہہ رہے ہو کہ نہیں، اس وقت تمہیں اپنے بال بچوں کی پڑی، اس وقت تمہیں اپنی فصلوں کی پڑی، اس وقت تم نہیں نکلو گے نا، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ کیونکہ فرض عین تھا، اور اسی پہ نہیں، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّوهُ شَيْئًا، تمہیں بدل دے گا، ایک اور قوم تمہاری جگہ لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں نقصان کر سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کو کرنے پہ قادر۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو صحابہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کو کہا جا رہا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، اگر تم نہیں نکلے تمہاری جگہ اللہ اوروں کو لے آئے گا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مکہ فتح کر لیا ہوا ہے، اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، تم نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح۔ ہمارے لیے یہ اتنی بڑی الارمنگ بات ہے نا، اس لیے کہ انسان کانفیڈنٹ کب ہو جاتا ہے؟ جب وہ تھوڑی سی قربانی دے دیتا ہے نا، کچھ تھوڑا سا کر لیتا ہے، تو سوچتا ہے بس اب تو میں بڑا ساؤنڈ فوٹنگ پہ ہوں، اب تو میں بالکل وہ ہوں۔ نہیں، تم نے کر لیا ہوا ہے اب، لیکن نہیں اٹھے، اب نہیں نکلے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، چھٹی کرو تم، اللہ اوروں کو لے آئے گا۔ اللہ اکبر، اب ہمیں کیا سمجھنا چاہیے پھر؟ ہم کوئی تھوڑا سا کر کے پھر اپنے آپ کو سیف سمجھیں؟ ہم کانفیڈنس ہمیں آ جانا چاہیے کہ بس کافی ہو گیا؟ نہیں، آج اگر اللہ کے دین کو ضرورت ہے، آج اگر امت مسلمہ نہیں اٹھتی، آج اگر تم نہیں اٹھتے، اللہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، کسی اور سے کام کرا لے گا۔ اس کو اپنے دین کے لیے کسی کی بھی محتاجی نہیں ہے، تمہاری ریپلیسمنٹ ہو جائے گی۔ تم اپنے آپ کو اتنا نہ سمجھو، جیسے ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں اگر میں نہیں کروں گی نا، پتہ لگ جائے گا ان کو، اگر میں چھوڑ کے چلی گئی تو، اب تو میری بات ہی نہیں سن رہے نا، میں نے یہ نہ کام کیا، کس سے کرا لیں جس سے کرانا ہے انہوں۔ تو اللہ کا کام تو رکتا نہیں، اللہ کا کام کسی کا بھی نہیں محتاج۔ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے، چلے گئے دنیا سے، کیا ہوا؟ ان کی جگہ اور آ گئے۔ وہ گئے، بڑے بڑے علماء آئے، ان کی جگہ اور آ گئے۔ کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہائے وہ اگر چلے گئے تو پھر اسلام ہی، اللہ معاف کرے، کوئی مٹ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا۔ نہیں، اسلام کسی کا بھی نہیں محتاج، ایک جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ میں نہیں یہ کام کروں گی تو کوئی اللہ کا کام نہیں ہوگا، نہ اللہ کو میری محتاجی ہے، نہ آپ کی محتاجی ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو سمجھوں نے میں کر رہی ہوں تو میں نہ ہوں گی، ان کو پڑھائے گا کون، ان کا چلے گا کیسے یہ کام؟ نہیں، کوئی اور کر لے گا۔ تو ہمارا آنر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، ہمیں چانس دے دے۔ کوئی یہ سمجھے میں نہیں اسٹوڈنٹ رہی نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کلاس ہی ختم ہو جائے گی، ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ ایسا دردناک عذاب دے گا۔ اور واقعی ایک حدیث میں آتا ہے، جب تم، میں نے پہلے بھی یہ سنائی تھی، جب تم خرید و فروخت کو اور خرید و فروخت میں مشغول ہو جاؤ گے، اور اپنے کاروباروں میں مشغول ہو جاؤ گے، اور بیلوں کی دمیں پکڑنے میں لگ جاؤ گے، یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ اسے دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دینی امور کے اہتمام کی طرف نہ لوٹ جاؤ، واپس اپنے دین کی طرف نہ آ جاؤ، اس وقت تک اللہ اس ذلت کو ہٹائے گا نہیں تم سے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ کیا سوچتے ہو کہ تم اگر یہ کام نہیں کرتے دنیا میں بھی ذلت کا عذاب آتا اور آخرت میں بھی؟ تو ان کو تو خاص طور پہ کہا گیا کہ تمہیں نکلنا ہی ہے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، بڑی زبردست بات ہے اور اتنی زبردست ایک ڈانٹ ہے۔ دیکھیں کوئی شاید لوگ سمجھنے لگیں کہ ہم ہی ہیں اس نبی کا ساتھ دینے والے، اگر ہم نہ ساتھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا شاید لوگ یہ سمجھیں بھائی ہمیں بڑا کہا جا رہا ہے، عذاب دیا جائے گا تو پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہماری کتنی ضرورت پڑ گئی ہے، اب ہم چلیں گے تو دین کا دفاع ہوگا، اگر ہم نہ چلے تو دین کا دفاع ہی نہیں ہو سکتا ہے، یا دین کی سربلندی کے لیے ہماری ضرورت پڑی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، ذرا ہسٹری نکال کے دیکھو، ذرا یاد کرو، ایک وقت وہ بھی تھا۔ اللہ اگر نہیں تنصرو ہو، تم مدد کرو گے اس کی، کس کی؟ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ تم مدد کرو گے اس کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے؟ ان کے گھر کے کام کر کے نہیں، ان کے اس مشن میں مدد نہیں کرو گے، ان کے اوپر ناتے پڑھ کے نہیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے بس یہ کام کر کے نہیں، ظاہری کچھ گھر میں بیٹھ کے درود کی صرف تسبیحاں پڑھ کے نہیں، مدد ان کے مشن میں، جس مشن کے لیے انہوں نے زندگی لگائی، اگر تم نہیں مدد کرو گے اس کی، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو یاد کرو یقیناً، جب وہ بھول گئے بات کہ نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی تھی کس وقت، یاد کرو، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ کن لوگوں نے نکالا تھا؟ مشرکین مکہ نے۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اتنا خطرہ ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے تھے وہاں سے، یاد ہے؟ سیرت کے لیکچرز ضرور اس موقع کے آپ سنیں، اگر نہیں سنیں، کہ ہجرت کا جو سفر ہے، اس وقت جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، اس وقت کیا تھا؟ ثانی اثنینی، دو میں سے دوسرے کی، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کتنے تھے یہ لوگ؟ اونلی ٹو، صرف دو تھے، یہ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تم آج میرے نبی کی مدد نہیں اگر کرنا چاہتے نا، مت کرو، اللہ کو نہیں تمہاری ضرورت۔ اللہ نے تو اس وقت مدد کرا دی تھی اپنے نبی کی جب صرف وہ دو تھے، آج تو اتنے ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، وہ تو صرف اس وقت دو تھے۔ بے یار و مددگار، کیسے نکلے وہاں سے غار سور میں، 3 دن گزارے، اور کافر ایسے ان کے پیچھے بھیڑیوں کی طرح لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح ان کی کہیں سے سنگن مل جائے۔ 100 اونٹوں کا انعام ان کے سر پہ رکھا تھا کہ جو ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لے آئے، 100 اونٹوں کا انعام اس کو ملے گا۔ اور یہ غار میں ہیں اس وقت، دو لوگ ہیں اور ان کے سر پہ آ گئے ہیں وہ کافر۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، دو میں سے دوسرے کی، جب وہ دونوں غار میں تھے اس وقت بھی اللہ نے مدد کی تھی، اور اس وقت جب ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ تو ہمارے بالکل اوپر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت بھی اللہ نے مدد کی تھی. یعنی کافر غار کے منہ پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ سوچیں, اور وہ غار نا تھوڑا سا نیچے کی طرف کو تھا, جیسے ڈیپتھ میں ہوتا ہے زمین کے نیچے کی طرف کو, بہت تنگ سا اس کا منہ تھا, اور وہ اوپر آ کے کھڑے ہو گئے تھے. ان کو کھوجی لے آیا تھا کیسے بھی کر کے, بہت ماہر تھا وہ. وہ اس نے کہا یہاں تک وہ آئے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے وہاں پہ اور باتیں کر رہے ہیں, اور یہ ہے یہاں. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر اپنی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے قدموں کے نشان کو دیکھ لیں تو ہمارے قدموں کے نشانوں کو بھی دیکھ لے گا. اگر کسی نے اپنے قدموں کے نشان کو دیکھا تو وہ ہمارے قدموں کے نشان کو بھی دیکھ لے گا کہ ہم غار میں. تو آپ نے فرمایا ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے, یہ بخاری اور مسلم میں, جن کا تیسرا اللہ ہے. ہم دو اکیلے تھوڑی ہیں, کون تھا اس وقت ساتھ؟ اللہ. اللہ نے تو اس وقت بھی اپنے نبی کی مدد کر لی تھی. اللہ اکبر. جب ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہلے غار میں داخل نہ ہو, پہلے میں داخل ہوتا ہوں تاکہ اگر کوئی چیز یہاں پہ خطرناک ہے تو وہ مجھے نقصان پہنچا دے, لیکن آپ محفوظ رہیں. جب وہ غار میں داخل ہوئے اس میں بہت سارے سوراخ تھے, انہوں نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بھر دیے, لیکن ایک سوراخ باقی رہا تو اس میں اپنا پیر رکھ دیا, کیونکہ ڈر تھا کہ یہاں پہ نا سانپ وغیرہ ہو سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا, اور آپ سوچیں کہ ہم اتنے دعوے کرتے ہیں, باتیں ہم بہت کرتے ہیں, ہم اس زمانے میں ہوتے کتنا اچھا ہوتا. خود سوچیں اس زمانے میں اگر ایسے حالات ہوتے جن کے اندر فصلیں کھڑی ہوئی ہیں, گھروں میں سارا آرام ہے, سائے لمبے ہیں, مزے کے دن ہیں, اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اتنے ویکس کا سفر کر کے اتنی مصیبتوں کے ساتھ اتنا گرمی کے اندر وہاں تک پہنچو تو ہم میں سے کون نکلتا؟ یہاں پہ غار میں ایک پتہ ہے کہ ایک سوراخ میں سے سانپ نکل سکتا ہے, کون اپنا پیر رکھتا وہاں پہ؟ لیکن دعوے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم سے زیادہ جان نثار ہی کوئی نہیں. یہ تھے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے, اور وہی ہوا کہ سانپ نے ابوبکر صدیق کے پیر میں ڈاک مارا اور اپنی جگہ سے یہ ہلے نہیں. سوچے سانپ نے کاٹ لیا, اپنی جگہ سے نہیں ہلے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے, آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچے. اور ان کے آنسو ہیں, آنسوؤں پہ تو زور نہیں, کتنی تکلیف ہوگی مگر سی تک نہیں کی. اور آنسو جب گرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آنسو آ کے ٹپکے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیدار ہوئے اور پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا آپ پہ میرے ماں باپ فدا ہوں, مجھے سانپ نے ڈس لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو پیر پہ تو ساری تکلیف دور ہو گئی. کتنا اخلاص تھا وہ کرنے. جب ہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ستاروں کو دیکھ رہی تھیں تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, عمر کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر. تو پوچھنے لگی اور میرے باپ ابو بکر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی تو ایک رات کی نیکی, اس ایک رات کی جو غار میں اس نے میرے ساتھ گزاری, عمر کی ساری عمر کی نیکیوں سے بڑھ کے. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق مجھے اپنی وہ ایک رات دے دے اور میرے سے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے. اور فرمایا کہ میں تمہیں اس ایک رات اور ایک دن کے متعلق نہ بتاؤں؟ حضرت عمر نے فرمایا. تو راوی نے پوچھا ہاں, فرمایا حضرت عمر نے کہ رات تو وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی, تو ابوبکر صدیق کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے, کبھی آگے چلتے, کبھی دائیں چلتے, کبھی بائیں چلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں آپ کے چاروں طرف اس لیے چل رہا ہوں کوئی اچانک سے کہیں سے حملہ نہ کر دے, اگر کوئی حملہ کرے تو اس کا پہلا نشانہ میں بنوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات چلتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پیر مبارک جو تھے وہ گھس گئے, یہ دیکھ کے ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور آپ کو اٹھا کے دوڑنا شروع کر دیا حتیٰ کہ غار ثور کے دانے پہ پہنچ گئے. وہاں انہوں نے آپ کو اتارا غار ثور کے دہانے پہ. سوچے کون ایسے کر سکتا ہے, وہ بھی تو اتنا ہی سفر کر کے آ رہے تھے نا. اور فرمایا آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا, آپ غار میں پہلے داخل نہیں ہوں گے, پہلے میں جاؤں گا. اللہ اکبر. اور یہ تاریخ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ, اگر اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے تو آپ پتہ کر لیں, اور یہ کتاب آپ لے, تاریخ کی کتاب, ہسٹری کی بک ہے البدایہ والنہایہ, اس میں یہ واقعہ. تو اس طرح سے ابوبکر صدیق کا جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی اثنین ہیں نا, یہ دو میں دوسرے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی بھی دعوت دی تو دوسرے ایمان لانے والے یہی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ غار میں بھی ابوبکر تھے اور میرے حوض پہ بھی وہ میرے ساتھ ہی ہوں گے. یہ ترمذی کی روایت ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پہ ابوبکر کا احسان ہے, مال کا بھی اور چیزوں کا بھی, صحبت کا بھی. اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا. مسجد کی طرف کھلنے والی کوئی بھی کھڑکی باقی نہ رہے, صرف ابوبکر کی کھڑکی کو باقی رہنے دینا. یہ وفات کے وقت فرمایا تھا. تو اور آپ اس میں دیکھیں, یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, اس جواب میں آپ کو کیا پتہ چلتا ہے, کیا نظر آتا ہے, کیا نظر آتا ہے؟ سکون, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی انگزائٹی نہیں, کوئی پینک نہیں. اور ہم ہو تو کوئی کتنی تھوزرا سی بات ہو جائے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے بالکل ہی ختم, ہاتھ پیر چھوڑ دی. دیکھیں یہاں پہ لا تحزن ان اللہ معنا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اللہ پہ دیکھیں کیسا تھا اور سکون کیسا تھا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی پھر جو سکون باقی جو اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے پھر سکینت اتارتا ہے. فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اور اللہ نے اتاری سکینت اس پر. اچھا ایک بات اور نوٹ کرنے کی یہاں پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا, ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. اس میں ابوبکر کو بھی شریک فرمایا. یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس سے پتہ چلتی کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. معی نہیں فرمایا, میرے ساتھ ہے اللہ, تو تم فکر نہ کرو. تو آپ کو کانٹیکسٹ سمجھ آ رہا ہے نا بات کا, کہ اگر تم نے ساتھ نہ دیا یہ نہ سمجھنا کام رک جائے گا. اگر تم آج نہ نکلے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں تمہاری کتنی ضرورت ہے. جس نے اس وقت ہجرت کے وقت جب کوئی ساتھ نہیں تھا اس وقت اپنے نبی کی مدد فرمائی, وہ اب بھی ساتھ دے سکتا ہے. اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے نا, وہ رب جس نے اس وقت مدد فرمائی تھی نا, وہ آج بھی اس دین کو بلند کر سکتا, وہ آج بھی حالات کو بدل سکتا ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں کبھی نہیں کچھ ہو سکتا, اب نہیں ہوگا, اب ایسا نہیں, اب کیا ہوگا, نہیں, رب کر سکتا. اس وقت بھی تو اس نے مدد کی تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, اور اس وقت بھی تو مدد کی تھی جب آپ بالکل تنہا تھے, اور ایک بی بی خدیجہ ایمان لے کر آئی تھی, ایک ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے تھے. اس وقت جب اسلام بالکل اجنبی تھا اس وقت بھی اللہ نے مدد کی. لوگ کہتے تھے یہ کیا باتیں ہیں, یہ تو عجیب ہی باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے باتیں ہنسی سنی. نہیں, اس وقت بھی اللہ نے مدد فرمائی تھی, کیا وہ رب آج نہیں مدد کر سکتا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اتاری اس نے اپنی سکینت اس پر. سکینت کیا ہوتی ہے؟ دل کا سکون جس میں خوف کی حالت نہ ہو. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا, یہ سکینت نازل ہوتی ہے, نازل ہوتی ہے, اوپر سے اترتی ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ جو ہماری پینک اور گھبراہٹیں اور یہ انگزائٹیاں, تو اللہ سے سکینت مانگے وہ سکینت دیتا ہے, اور وہ اسی کو دیتا ہے جو انسان خود چاہتا ہے کہ مجھے سکینت ملے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور تائید کی اس کی ان لشکروں کے ساتھ جن کو تم نے نہیں دیکھا. وہ کون سے لشکر تھے؟ فرشتوں کے ساتھ بھی تائید کی, اور اللہ تعالیٰ کے لشکر ساری کائنات اس کا لشکر بن جاتی ہے. کہیں مکڑی لشکر بن گئی تو کہیں اور کوئی چیز لشکر بن گئی, ہر چیز لشکر ہے اللہ کا, وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کی فیور میں چاہے لشکروں کو لگا دے اور جس کے چاہے اگینسٹ کر دے. اللہ کے لشکر ہی تھے نا, آندھی عذاب جو تھا غزوہ خندق جو تھا اس کے اندر وہ آندھی چلی تھی نا, کافروں کی ہر چیزیں ہی اڑ گئیں, وہ اللہ کے لشکر ہیں. کہیں اللہ اپنے لشکر بھیج دے ابابیل کو, اس کے لشکر ہے, ابابیل بھی اس کے لشکر. کہیں اللہ سمندروں کو کسی کے اوپر چڑھا دے, چاہے تو سمندروں کو پھاڑ دے اور اس میں سے ایک قوم گزر جائے, اور چاہے تو سمندر ہی کسی کو ڈبو دے, یہ بھی اللہ کے لشکر ہیں. تو اللہ کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى, اور کر دیا اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا. کافروں کی بات کیا تھی؟ کافروں کی بات یہ تھی کہ اس دین کو ہم مٹا دیں گے, اس دین کو نہیں ہم نے پنپنے دینا, اس کو نہیں پھیلنے دیں گے. اللہ نے ان کی بات کو نیچا کر دیا, ان کے مشن کو نیچا کر دیا. وہ جس چیز کو چاہتے تھے کہ یہ کام ہم کر لیں, اللہ نے نیچا کر دیا. اسلام کو غلبہ ملا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا, جیسے پچھلی بات ہے اسی کے سیکوینس میں اگر چلیں تو وہاں پہ کیا ہے, جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى. تو یہاں پہ ورنہ یہ ہوتا وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا یا كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا, لیکن یہ نہیں آیا. کیا آیا؟ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, بنا دیا اللہ نے اپنی بات کو اونچا, یہ نہیں آیا. اللہ کی بات وہی تو اونچی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے اللہ نے اپنی بات کو اونچا کر دیا اور ان کی بات کو نیچا کر دیا, تو کیا اللہ کی بات کبھی نیچی تھی جو اب اونچی ہوئی ہے؟ نہیں, اللہ کی بات تو ہمیشہ سے اونچی ہے. اس لیے جالا نہیں آیا, کیونکہ کبھی نیچی تھی نہیں, ہمیشہ سے بلند ہے اور وہی بلند ہے. اور اللہ کی بات کیا ہے؟ اس کا کلمہ, اس کا دین, اور اس کو اس نے غالب کر کے دکھایا. اور اس دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو کر ہی رہے گا, دنیا میں بھی یہ پروف ہو جائے گا. تو ہے ہی بلند, لیکن دنیا میں پروف ہو جائے گا یہ. تو اس لیے اللہ کی بات کو, اس کے کلموں کو, جو اللہ کے بول کو اپنا بول بنا لیتا ہے نا, تو یاد رکھیں وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے مشن کو, اللہ کے کام کو جو اپنا کام بنا لیتا ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ تو غالب ہے, حکمت والا ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے, جو چاہے کرے.